الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے مخاطب کر کے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے استغفار کیا کرو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یعنی زمین سے لے کر آسمان تک اگر گناہ سے بھر جائیں, اگر اخلاص کے ساتھ بندہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب معاف فرما دیتے ہیں. جیسے کہ بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے, باپ ناراض ہوتا ہے, ڈانٹتا ہے, نالائق الو بیوقوف, لیکن وہی بیٹا جب باپ کے قدم پکڑ لیتا ہے وہ قدم پکڑ کے روتا ہے کہ اے میرے ابا میں آپ کا خون ہوں, میں آپ کا خون ہوں, آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو اسی وقت کتنا بڑے سے بڑا جرم باپ اسی وقت معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کی وجہ سے اس کا خون ہے, جبکہ باپ نے پیدا نہیں کیا, پیدا اللہ نے کیا. تو اللہ رب العزت جب ان کے سامنے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہیں, مالک ہیں, ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے دریا رحمت میں جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہمارے یہاں پورے پاکستان کا دریاؤں کے اندر فضلہ یعنی پیشاب پاخانہ, جتنے بھی دریا کے کنارے شہر آباد ہیں سب گرتا ہے, اور گرنے کے بعد دریا سندھ میں آ کر گرتا ہے اور پھر وہ آ کر سمندر میں ایک جگہ آ کے گرتا ہے. اب بتائیے کہ کروڑوں آدمیوں کا فضلہ پیشاب پاخانہ نجس, اور سمندر ایک اللہ کی مخلوق ہے, اس کی ایک لہر آتی ہے پانی کو ہلا دیتی ہے, پانی پاک ہو جاتا ہے, وہیں مفتی اعظم غسل کر کے نماز پڑھا سکتا ہے. تو یہ تو ایک ادنا مخلوق کا اثر ہے. خالق کائنات اللہ رب العزت کے دریائے رحمت میں جب جوش آئے گا اس وقت کیا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے استغفار کرتے رہا کرو اس لیے کہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے ڈکار بھی نہیں لیتے اور کبھی بھولے سے بھی معافی نہیں مانگتے, بھولے سے بھی کبھی معافی نہیں مانگتے کہ دو رکعت پڑھ کر سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کر دیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. نہیں, بس گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ. ایک شخص گناہگار ہے, شراب بھی پیتا ہے لیکن ندامت ہے, اپنے افسوس کرتا ہے کہ میں ہوں مسلمان پھر بھی مجھے نالائقی, گناہ تو کر رہا ہے لیکن ندامت ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی ندامت کی وجہ سے, لیکن ایک شخص ہے جو نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے گناہ کا, اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی, توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. پھر ایک انسان شراب پیتا ہے اور شراب پیتے ہوئے اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لی فقط کفر, اسی وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے وہ بھی اس پر اللہ کا نام لے رہا ہے, بسم اللہ پڑھ رہا ہے. تو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت انسان اتنی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ مجھے جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا اللہ تعالیٰ کو. لیکن آج ذرا حساب لگائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا زندگی کہاں گزاری تو یہ کہے گا یا رب کریم 50% تو سیل فون پہ گزار دی، سیل فون سے فرصت نہیں ملی، اور 50% میں بقیہ ادھر ٹوائلٹ میں، حمام میں، ادھر ادھر اپنے کاروبار میں خرچ کر دی. مشکل سے 10% 10% یا اللہ آپ کے لیے میں نے الگ سے نکال کر نمازیں پڑھ لی بس، اوقات کے حساب کیا دیں گے؟ کوئی فکر نہیں کہ ان اوقات کے بارے میں حساب کتاب ہوگا. کم سے گناہ نہ کرو، بس یہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو تو تم بہت بڑے عبادت گزاروں میں تمہارا شمار ہوگا. تو آج حرام چیزوں سے ہم بچتے نہیں، انٹرسٹ کی رقم بھی لے کے کھا لیتے ہیں، حرام حلال کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کہتے ہیں بس مال آنا چاہیے چاہے جس طریقے سے بھی آئے، چاہے جس طریقے سے بھی آئے. نہیں، ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ میرے پیٹ میں حلال مال جا رہا ہے یا حرام مال. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک اللہ والوں کی جماعت تھی، جس کے لیے بد دعا کرتے تھے اس کا حکومت اس کی ختم ہو جاتی تھی. تو اس نے سوچا کہ ان کی بد دعا سے کس طرح بچا جائے، چنانچہ کچھ علماء کو بلا کر ان کی دعوت کی. ان لوگوں نے انکار کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ کے جانے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ نیک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، کیونکہ نیک صحبت ملے گی. بہرحال بہت بہلا پھسلا کر لے گئے. جب یہ حضرات وہاں پہنچے، اس نے کھانا لگایا، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ قسم شاہی دسترخوان. پہلا لقمہ جیسے ہی ان کے حلق سے نیچے آ گیا تو حجاج ابن یوسف کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ. اس سے پوچھتے ہیں الحمدللہ کہنے کی کیا اس وقت ہوئے؟ کہا کہ حرام غذا آپ کے معدے میں پہنچ گئی ہے، اب آپ لوگوں کی بد دعا سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. حلال اور حرام آج کل اس کی تمیز ہی ختم ہو گئی، جبکہ اللہ نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے، ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے. گرم چیزیں کھائیں گے گرمی محسوس ہوگی، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے ٹھنڈک محسوس ہوگی. ایسی حلال رزق کھائیں گے تو عبادات میں مزہ آئے گا، نماز میں مزہ آئے گا، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ہر دین کے کام میں اس کو مزہ آئے گا. مزہ قلب سے آئے گا. آج کل تو جو جاتے ہیں نا عمرہ دھڑ دھڑ، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، یہ بطور تفریح لوگ جاتے ہیں، بطور تفریح. حج بھی کرتے ہیں ہر سال بطور تفریح، ورنہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے تو وہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے جتنی کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، شیطان ہنستا رہتا ہے، کہتا ہے تو خود تم شیطان تو تم خود ہو، مجھے کنکری مارنے آئے ہو. کنکریاں اتنی وہاں پڑی رہتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ، جن لوگوں کا تعلق کسی اللہ والے سے ہو جاتا ہے، ندامت کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے روتے ہوئے جاتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک شخص گیا، حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمرے کا ارادہ ہے. پوچھا کہ جہاں جا رہے ہو اس سے کوئی جان پہچان ہے؟ کہا نہیں. فرمایا پھر کیا مزہ آئے گا، 40 دن میرے پاس لگاؤ پھر جاؤ. چنانچہ 40 دن حضرت شیخ کی خدمت میں وہ شخص رہا، پھر اس کے بعد گیا، پھر بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتے ہی اس کی عجیب کیفیت ہوئی، پہلی نظر پڑتے ہی چیخ نکل گئی اور گھنٹوں کھڑا روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا. آج کل تو بس تعمیرات دیکھتے ہیں جا کر لوگ، اور بڑے سے بڑے 5 سٹار کیا آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے سٹار ہوٹل بن گئے ہیں. پہلے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی بلڈنگ کہاں ہے، ہوٹل کس طرف ہے، کوئی کہتا تھا رکن یمانی کی طرف، کوئی کہتا تھا حجر اسود کی طرف، کوئی کہتا تھا حتیم کی طرف. اب پوچھتے ہیں بیت اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں زمزم ٹاور کے نیچے ہے. بالکل بیت اللہ شریف کہاں ہے، وہ زمزم ٹاور کے نیچے. گویا بیت اللہ کا تعارف زمزم ٹاور سے شروع ہو گیا. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی محبت ہمارے قلوب میں داخل فرما دے. تو رزق حلال کا خیال رکھا کرے. تو میں نے جو آیت پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے استغفار کیا کرو اس لیے کہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک بزنس مین آیا, اس نے کہا کہ میں بہت بزی ہوں, آپ مجھے کچھ نصیحت تو کر دیجئے, مختصر نصیحت شارٹ, کیونکہ ٹائم نہیں میرے پاس. حضرت نے فرمایا چند سیکنڈ کی میری نصیحت ہے, اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا واعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا, کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر لے جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. فرمایا کہ میری نصیحت ختم ہو گئی. وہ شخص پریشان ہو گیا, کہا حضرت آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, لوٹ کر پھر کبھی نہیں آنا ہے, وہاں کی جیسی تیاری کرنی چاہیے ویسی تیاری تو ہم نے نہیں کی ہے. اس کے بعد جناب پھر وہ دین کی تیاری میں لگ گیا. یہی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بیمار ہیں شدید, اور قریب ہے کہ ان کا سفر آخر شروع ہونے والا. ان کی مزاج کرسی کے لیے کون آیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شیخ اور ان کے استاد حضرت حماد. حضرت حماد آئے مزاج کرسی کے لیے, تو حضرت سفیان ثوری جیسی شخصیت, اللہ اکبر کیا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا. سوال کرتے ہیں حضرت حماد سے, اجغفر اللہ کمثلی, کیا اللہ رب العزت مجھ جیسے نالائق کے بھی مغفرت فرما دیں گے؟ اللہ اکبر, کیا اللہ رب العزت مجھ جیسے نالائق کی مغفرت فرما دیں گے؟ حضرت حماد نے کیا جواب دیا؟ لو خیرتو, اگر مجھے اللہ رب العزت اختیار دے دیں اس بات کا کہ تم چاہو تو اپنا حساب و کتاب اپنے ماں باپ سے کرا لو, یا چاہے تو اپنے رب سے کروا لو اللہ تعالی سے. فرماتے ہیں لختر تو محاسبت اللہ, میں اللہ کو حساب دینے کو اختیار کروں گا. محدود محبت سے غیر محدود محبت کی طرف منتقل ہو جاؤں گا, کیونکہ ماں باپ وہ متاثر ہو جائیں گے فوراً, جیسے ہی پتہ چلے گا اچھا بدنگاہی کی تھی نالائق, بس باپ دوڑ لگائے گا, موٹا ڈنڈا لے کے آئے گا, سر پہ مارے گا, دو تین سر پھاڑ کر رہتے ہیں, نالائق میرا خون ہو کے تو نے یہ حرکتیں کی ہیں, تو یہ کرتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں, اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں, وہ عین غضب اور غصے کی حالت میں بھی دعا قبول کر لیتے ہیں. اب بتائیے کہ ابلیس کو نکالا جا رہا ہے جنت سے, اللہ تعالیٰ ناراض ہیں, جنت سے نکال رہے ہیں, اخرج فإنک رجیم, نکل کم وقت کہیں گا تو مردود ہے. ایسے اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے غصے سے متاثر نہیں ہے. کہتا انذرنی الی یوم یبعثون, یا اللہ کچھ مہلت تو دے دیجیے میں تاکہ بندوں کو بہکاتا رہوں. بتائیے, اس کو اتنا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے, غیر محدود ہے. ماں باپ تو متاثر ہو سکتے ہیں, ماں باپ کو کوئی حساب دے ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر میں غصہ آئے گا اور جناب معاملہ وہیں کر اس کا کام تمام ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے, اللہ تعالیٰ حلیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, کہ عین جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین پھٹ جائے اور اس کے وہ اندر دھنس جائے اور زمین کو ملا دے, یا پتھروں کی بارش کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حلم کی وجہ سے, اپنے کرم کی وجہ سے درگزر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہے, میرا بندہ ہے, میں نے اس کو پیدا کیا ہے, ہو سکتا ہے معافی مانگ لے, ہو سکتا ہے معافی مانگ لے, ہو سکتا ہے معافی مانگ, ڈھیل ملتی رہتی ہے, لیکن بندہ اتنا غافل ہے کہ اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا. جب سکرات کا عالم طاری ہوگا تب جا کر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس لیے اسے پہلے پہلے توبہ کر لو, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر یاد آیا, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. لغزش ہو گئی, گناہ ہو گیا, فوراً دو رکعت پڑھ کے اپنے سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کر دے, اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف فرما دیں گے. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نے دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی تو وہیں پڑے رہو، نہیں. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ شاہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. علامہ ابو زکریہ نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے جس حصے پر بدنگاہی ہو جائے، ایک سیکنڈ کے لیے قدم کو روک لو اور تین دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. فرماتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن جب زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا کہ اے رب کریم، آپ کی دی ہوئی نگاہ کو اس نے غلط جگہ استعمال کیا تھا، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھا تھا یہاں پر، تو یہ پھر زمین اس کی بھی گواہی دے گی کہ یا رب کریم، وہیں پر اس نے تین مرتبہ استغفار بھی کر لیا تھا، تین مرتبہ استغفار بھی کر لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کتنی کریم ہے کہ فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، التائب حبیب اللہ، جو توبہ کر لیتا اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کر دیں بلکہ اپنا پیارا اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے شواہد، زمین بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دے گا، سر سے لے کے تمام اعضا گواہی دیں گے، لیکن جب توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام شواہد کو خود بخود مٹا دیں گے اپنے فیصلے کن فیکون سے. اس میں فرشتوں سے نہیں اللہ تعالیٰ مدد لیں گے، ورنہ جنت میں فرشتے آ کر تانا دیتے، جناب بڑے اعلیٰ مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی فائل پر وائٹو میں لگایا کرتا تھا، آپ کے گناہوں کی فہرست میرے پاس تھی، میں جا کر وائٹو لگا کر اس کو صاف کیا کرتا تھا. دفتروں میں ہوتا ہے نا، جب کوئی غلط ٹائپ ہو جائے یا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو سفید وائٹو کہتے ہیں، ٹپکس، پتہ نہیں بڑا ٹیڑھا میڑا لفظ ہے، بڑا ٹپکس لگا دیتے ہیں اس کے اوپر تاکہ نیچے والا حصہ مٹ جائے. یہ اللہ تعالیٰ خود یہ کام کریں گے تاکہ فرشتے میرے بندوں کو کہیں کل کو تانا نہ دے سکیں، کل کو تانا نہ دے سکیں. تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتے ہیں اور فوراً پھر اپنا پیارا اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہے، ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، تو ماں اٹھا کر اس کو پھینکتی نہیں ہے، ماں اس کو اٹھا کر پھینکتی نہیں ہے بلکہ فوراً گرم پانی سے اس کو نہلا کے دھلا کر اور پھر کپڑے بدل تبدیل کر کے پھر اپنے کپڑے بدل کے پھر اس کو سینے سے لگا لیتی ہے. تو یہ تو 1% محبت اللہ نے دنیا میں بھیجی، 1% پوری کائنات پہ جانوروں میں بھی تقسیم کی گئی، انسانوں میں بھی تقسیم کی گئی. تمام مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں 1% محبت سے، 99% محبت کا ظہور انشاءاللہ جب ہوگا تو ایسے ایسے لوگ جن کو لوگ جہنمی سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے عرش پہ لکھوا دیا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے نکل گئی، یعنی سبقت لے گئی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں تاکہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں آتا، کہ معافی کا خیال ہی نہیں آتا. حالانکہ آپ جب ابھی مسجد سے نکل کر جائیں گے، یا تو بزنس کی طرف جائیں گے کاروبار کے لیے، یا گھر جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، آپ کا ہر قدم کہاں جائے گا؟ قبرستان کی طرف. حقیقت میں قبرستان کی طرف جائے گا. آپ خوش ہیں بس گاڑی پہ جا رہے ہیں، میں تو فلاں میٹنگ میں جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ، نہیں، ہر قدم قبرستان کی طرف جا رہا ہے. عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جتنے قدم انسان لے کر آیا ہے اللہ کے پاس سے، جب اس کا شمار پورا ہو جائے گا، اب آج کل تو قدم ختم ہو گئے، کار پہ سوار ہوتا ہے تو ویل کے جتنے اس کے چکر ہے وہ پورے ہوں گے تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم تو قبرستان کی طرف جا رہے ہیں اور نظر اس کی دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے، اس کو خیال بھی نہیں کہ مجھے کہیں جانا ہے اور میں جا رہا ہوں. آپ حضرات بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں لیکن اس وقت بھی تیزی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. ان دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور ہم لوگ تیزی سے آخرت کی طرف رواں دواں ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس لیتے جا رہے ہیں, زندگی سے ہماری گھٹتی چلی جا رہی ہے اور ہم آخرت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن خیال نہیں آتا کہ جا کہاں رہے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد پھر سوال و جواب, حساب و کتاب, ساری چیزیں وہاں پر ہیں. صرف وہی اعمال کام آئیں گے, نیک اعمال, نیک اعمال کام آئیں گے, باقی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. آپ کی فیکٹری یہیں رہ جائے گی, آپ کی کار رولس رائس وہ بھی یہیں رہ جائے گی, آپ کا شاندار بنگلہ وہ بھی یہیں رہ جائے گا. کوئی چیز, چونکہ بعثت کے مقاصد میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہے کہ حضرت جبرائیل کو بھیج دیتے کہ جاؤ عزرائیل روح نکال کے لا رہے ہیں, اس نے بڑی محنت سے, بڑی 40-50 سال محنت کر کے اس سے فیکٹری کارخانے سب چیزیں تیار کی, اس کو بھی لے آؤ اس کے ساتھ. مگر کسی کی فیکٹری کے ساتھ گئی ہے کوئی کار یا بنگلہ گیا ہے ساتھ؟ کچھ نہیں. جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے گئے, جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے گئے, صرف چند گز کفن پہنا کر زمین اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے. پھر مردہ زبان حال یہ شعر پڑھتا ہے, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم, مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. دربن کے قبرستان میں جا کر دیکھو کیسے کیسے لوگ ہٹے کٹے صحت مند لیٹے ہوئے ہیں جناب, شہر خاموشہ میں پڑے ہوئے ہیں. ایک دن یہ سب پر آئے گا. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی. یہ وقت سب پر آئے گا, اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جنت جو ہم سب کو وطن اصلی ہے, وہاں کی صحیح معنوں میں تیاری کی اللہ رب العزت ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. السمری جسٹ آف دا ایڈوائس دیٹ حضرت گیو, حضرت کمنٹس بائی ریسائٹنگ دی آیت آف دا قرآن شریف, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ تعالیٰ از ایگزارٹنگ اس that seek forgiveness from your Rabb, verily He is most forgiving. It says that if a person has committed that amount of sins also, that the space between the earth and the heavens are filled with his sin. But if he sincerely turns to Allah Ta'ala and repents, Allah Ta'ala's forgiveness will come and Allah Ta'ala will forgive every sin of his. It gives example of a child, a son. For example, he has been very disobedient and the father has become very angry over him. But then he comes and he holds on to the feet of the father and he says that, look, whatever I am, I am your blood. Therefore, please forgive me. And the father becomes, he softens up. So the father softens up and he forgives him. But the father that he forgives him, he didn't create him. He didn't bring him into existence in this world. But there is some love. There is this link with him. As a result of that love, he softens up and he forgives the son. Allah Ta'ala is the creator. Allah Ta'ala created every banda of his. Allah Ta'ala is the one that brought us into existence. So the love that Allah Ta'ala has with his servant is far beyond what any father can have for his son. So when a person sincerely turns to Allah Ta'ala, then Allah Ta'ala's forgiveness will come and all his sins will get forgiven. Allah gives another example that in most places this happens, that all the sewerage of the entire population all comes down into some river and then gets washed into the sea. But then one wave comes and washes everything away and the place becomes park and pure completely. Even the Mufti Azam of the time, the most greatest Mufti of the time, will come and make wuzu with that water. What happened? One wave came and it made everything pure and park. This is one wave, it is one makhluk, it is a very minor creation of Allah Ta'ala. When this one minor creation has this quality in it, that one wave comes and it can purify all this filth and dirt, then what can one think about and imagine about the wave of the rahmat of Allah Ta'ala? That when the wave of rahmat of Allah Ta'ala will come, then it will forgive and wash away whatever a person has done. All is required is that he should turn sincerely to Allah Ta'ala. This is what Hazrat says, that the very tragic part is that despite this infinite mercy of Allah Tabaraka wa Ta'ala, we go on committing sins without ever turning to Allah Ta'ala and asking for his forgiveness. We just don't even think about it. We just go on. And this is the very dangerous part. One is that a person is committing some wrong, a person is committing some haram, he is, for example, indulging in drinking, whatever, but he has this regret within him that what I am doing is wrong. I am committing a sin, I am going against the command of Allah Ta'ala. Tamir Rahmatullah says that this person, inshallah, will get forgiven. He'll get forgiven because of that regret, that remorse. There is that remorse within him. But then there's another person who just goes on committing sin and doesn't even think anything about it. He doesn't have any feeling within himself that what I'm doing, this is wrong, this is something that I'm doing is terrible. He has no consideration whatsoever. Such a person, the fear is that he'll never get the tawfiq of making tawbah also. And if a person leaves the world in this way, then he's no chance left for him. So therefore, this is the thing that we have to develop this consciousness and develop this reality in our hearts that sin is something we should be totally away from. And a person has made a mistake, he should have this regret, this remorse. Worse than that is sometimes a person commits some sin. Like for example, in the it is stated that a person, he is drinking for example. But before drinking, he recites Bismillah. The fuqaha state, faqad kafara, such a person on that spot has become a kafir. That number one, he's committing haram, something clear-cut haram, and he's taking the name of Allah Ta'ala on that. This is the height of it. So this is the worst part of it. What we are required is that we keep making istighfar, ask Allah Ta'ala's forgiveness, and come back to Allah Ta'ala, develop this consciousness, and have in front of us the reality that tomorrow we have to give an account of our deeds. We have to stand on the day of Qiyamah, we have to answer for what we are doing. We will be asked the question, how did you spend your time? Unfortunately, nowadays, if we consider how we spend our time, the answer we will have to give there is that 50% of my life I spent on the cell phone. And the other 40% here and there, maybe 10% I gave for Allah Ta'ala. Now is this answer going to suffice for us on the day of Qiyamah? We have to bring this balance in our life that we cut out all these futile things and come back to Allah Tabaraka wa Ta'ala. The main thing is that we give up a life of sin. The sins from our life we give up. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alayhi wa sallam addressed him and said, اِتَّقِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ. That give up all the haram. You'll become the greatest worshipper. Though the person didn't commit or didn't perform too much of nafil, but he gave up sin, he becomes the greatest abid of the time, the greatest worshipper. And this is what is required of us. Unfortunately, we are totally unconcerned nowadays about this very factor. We will do many other ibadat and nafil, but to stay away from haram. For example, in our earnings, a person is not concerned whether the wealth is, how it's coming, whether it's interest, whatever it is, as long as it comes, that is it. Whereas this is something which is very, very serious. We should be having this concern that what is going in our belly, is it halal or haram? Hajjaj bin Yusuf, the notorious bloodshed of the time, in his time, when there was a group of very pious people, prior to that, any person who came and who was a zalim, who was an oppressor, they made dua against him, that dua was immediately answered and this person was removed from there. When Hajjaj became the governor, he was very concerned about this. He knew that this is the condition, these are the people, that if they make dua against me, I am gone. So he invited these people. First they refused to go. Others then exhorted them, no go, maybe in your company he might get something, he might get hidayat. So they went. He laid out the dastarkhan, the table, and he put all the best of food. And as soon as they ate the first lukma, the first morsel, Hajjaj stood up and declared that now I'm totally at ease. At ease from what? He says, well, you have eaten a haram morsel. I fed you haram. And now I'm totally unconcerned about your dua against me. Because I'm sure now your dua will not be accepted against me. Because haram has gone into your belly. Whatever a person eats, everything has its effect. Person eats something cold, he'll feel the coolness within him. Something hot, he'll feel the heat. He eats something haram, it'll affect all his ibadat. And a person therefore finds no taste in ibadat left. Unfortunately nowadays we find what happens, many a person goes for umrah upon umrah, but it just becomes like a touring, sightseeing, a holiday, hajj upon hajj, because we don't have this reality within us, what we are eating, all that is not in order. As a result of this, there is no reality in our ibadat. There is no feeling in our ibadat. One person came to the Shaykh al-Hadith Muhammad Zakariya Sahib rahmatullahi alayhi, and he came to meet him. He said, where are you going? He said, I'm going for umrah. So he said, you are going for umrah, you are going to Baytullah, have you developed any contact with the master of the house? So he said, no, meaning Allah Ta'ala. Have you developed a contact with Allah Ta'ala? He said, no, I haven't. So he said, well, you rather stay here first 40 days and then you go. So this person cancelled his plans and he remained in the company of the Shaykh al-Hadith rahmatullahi alayhi for a whole 40 days. And then he went. And then when he went, the first gaze at the Kaaba Sharif turned his life around. So this is the thing that is required, that we have to develop this within ourselves, worry about what we are eating, what is our income. Otherwise we will go for Hajj and Umrah also, our entire focus will be on the buildings around, what kind of buildings are there. Hazrat says that this is the fikr that we should develop. Such great people have passed and they have left great advice for us. Hazrat Sufyan Sauri rahmatullah alayhi. One person came to him, he was a businessman, he said, look, I am very busy, give me very short nasihat, very concise. So he said to him, اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. You want short advice? You work for the world to the extent that you're going to live in the world. And you make an effort for the hereafter and work for the hereafter to the extent you're going to be in the hereafter. This person was shocked. He said, this is my advice. That's it. Full stop. He was shocked. He said, you opened my eyes that I'm spending all my time and energies for the world, whereas I'm going to be here for a very limited time. I might be gone very soon. And the akhirat, which is everlasting, I'm doing nothing for it. Hazrat Sufyan Sauri rahmatullah alayhi, it is his last moments. And the ustad of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, Imam Hamad, comes to visit him. So Sufyan Sauri is such a great personality. The lesson for us, what fikr we have? What kind of concern do we have? He's such a great personality. Yet he is now asking Imam Hamad rahmatullah alayhi, that can a person like me also be forgiven? But Imam Hamad then consoled him and he said, look, if I was given a choice, that who you want must take your hisab kitab on the day of Qiyamah. You want Allah Ta'ala to take your account or your own parents? He said, I will choose Allah Ta'ala to take my account. Because Allah Ta'ala's rahmat and mercy is unlimited. Parents will become affected by things. And their rahmat and their mercy and love is limited. But Allah Ta'ala's rahmat is unlimited. Therefore, we have to now turn to Allah Tabaraka wa Ta'ala. Otherwise, if we consider what is the hilm and the tolerance of Allah Ta'ala, while a person is committing a sin, Allah Ta'ala has that qudrat and power that Allah Ta'ala causes the ground to open up and split up and swallow him right at that moment. But how tolerant Allah Ta'ala is, that Allah Ta'ala doesn't bring any azab immediately. A person is committing some sin, Allah Ta'ala can cause stones to rain upon him from the skies. But Allah Ta'ala gives him respite. This is my servant, he's my banda. He'll come back. Whereas parents don't have that amount of tolerance, but Allah Ta'ala has for us. But when the time of death comes, sakarat comes, then it's too late. The doors of tawbah will close. We have the chance now. We have to make the tawbah now. We cannot afford to delay this tawbah at all. This is the lesson, this is the message that has given us, that we should now turn to Allah Tabaraka wa Ta'ala sincerely in repentance and prepare for the hereafter. Allah Ta'ala give us tawfiq. Wa akhiru da'wana.